السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وأم المؤمنين سيدة عائشة رضي عنها عرض كرتيه: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني. قال خطبك موزوه ليلة القدر كدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة القدر کے تعلق سے چند اہم باتیں. یہ کون سی رات ہے؟ اسے ليلة القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس دعا کی اہمیت ليلة القدر میں کیا ہے؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اس دعا کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ اور خصوصی طور پر ليلة القدر کے لیے کیا حکمت ہے؟ اسے خصوصی طور پر اس عظیم رات کے لیے خاص کر دیا ہے. اور آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم کہاں پر ہیں. لیلت القدر جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے، تقدیر سے لفظ لیا گیا قدر کا. اور لیلت القدر قدر اور عظمت سے بھی لفظ لیا گیا ہے، یعنی وہ عظیم رات پورے سال کے سب سے عظیم رات جس میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، سالانہ تقدیر. اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک جو اس سال میں ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے مقدر میں لکھ لیا گیا ہے، وہ اس رات میں لوح محفوظ سے نازل ہو کر لیلۃ القدر میں فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. ليلة القدر بڑی شان والی رات ہے، اور اتنی عظیم شان ہے اس رات کی کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورة القدر. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں ہی نازل کیا. قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اور اس رات کی عظمت کو مزید بڑھا دیتی ہے یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عظیم رات میں نازل فرمایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک ہزار مہینے کی عبادت کا اجر ایک طرف، اور اس رات میں عبادت کا اجر ایک طرف جو اس سے بڑھ کر ہے. خیر فرمایا، برابر نہیں فرمایا، خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے، امن کی رات ہے، اس رات میں خیر ہی خیر ہے. کب تک ہے؟ فجر کے طلوع تک. سورج جب غروب ہوتا ہے اس رات کی ابتدا ہوتی ہے جب اگلے دن کا سورج نکلتا ہے، فجر نکلتا ہے، تو اس رات کی انتہا ہو جاتی ہے. ایک رات ہے لیکن ایک ہزار مہینے کی خیر سے بڑھ کر ہے. اس عظیم رات میں، اور یہ جو عظیم رات ہے رمضان میں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری عشرے میں تلاش کرو. دوسری روایت میں خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اور ایک روایت میں تاکید ہے 27 کی رات کی تاکید آئی ہے. سبحان اللہ، چھپایا کیوں گیا ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہو جاتا کہ 23 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے یا 27 کی رات ہے تو بہتر نہیں تھا کیا؟ بہتری کی چیز میں ہمیں پتہ اگر ہو جائے کہ کون سی رات ہے اور اس رات کا ہم اہتمام کریں، عبادت کر لیں، یا اسے چھپانا زیادہ بہتر تھا؟ حکمت کس میں زیادہ بہتر ہے؟ چھپانے میں کیوں بہتر ہے؟ اب ایک رات کی عبادت کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے یا 10 راتوں کی؟ 10 راتوں میں سے اگر 5 بھی ہو جائے سب بہت بڑی بات ہے، 1 سے تو بہتر ہے نا 5. اس کی دوسری مثال دیکھ لیں، یعنی کسی چیز کی اہمیت اگر درکار ہو تو اس کو چھپایا جاتا ہے. جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ دعا قبول فرماتا ہے. کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے؟ چھپایا گیا ہے. کیوں چھپایا گیا ہے؟ تاکید آئی ہے. ایک روایت میں جب خطیب منبر پہ خطبہ دیتا ہے، خطبہ بیچ میں بیٹھتا ہے، اس وقت کئی ایک روایت میں آیا، دوسری روایت میں آیا ہے جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک، یہ جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن، تاکید آئی ہے، ورنہ سارا دن ہے. اب ایک اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ لمحہ یہ گھڑی ہے تو اس وقت ہم دعا کرتے، باقی تو چھوڑ دیتے نا ہم، تو بہتر کس چیز میں ہے؟ کسے چھپایا جائے تاکہ ہم اپنے دل سے مزید دعا کے اہتمام کریں اور رب سے دعا مانگتے رہیں. صرف ایک لمحہ نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، بلکہ سارا دن ہی مانگتے رہیں. الدعاء هو العبادة، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی عبادت ہے. تقدیر کے لکھنے لیلۃ القدر میں ایک وضاحت کرتا چلوں میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، اس عظیم رات میں ہر امر حکیم جو ہے، جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اسے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. پورے سال کی تقدیر اس رات میں لکھ دی جاتی ہے. جب تقدیر کی بات کرتے ہیں تو 4 قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک ہے تقدیر عمر، جو زندگی کی ساری تقدیر لکھ دی گئی، لوح محفوظ محفوظ کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، جو لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں تبدیل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا علم لکھنے سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے تا قیامت، اللہ کے علم میں ہے. لیکن زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دے دیا ہے کہ لکھو، تقدیر کو لکھو جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے. تو علم پہلے ہے، لکھا بعد میں گیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرا یہ فلان بندہ کس وقت دنیا میں آئے گا، کب پیدا ہوگا، یہ کیا کرے گا، کیا کردار ہوگا، اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا. مجبور نہیں کیا گیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے ہم مجبور ہیں، یہ جبریہ کا باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اور وہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے، لیکن پہلے علم ہے، پھر کتابت لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے. 4 مراتب ہیں تقدیر کے، علم ہے، کتابت ہے، پھر مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو چاہتے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا اس مطابق پھر پیدا بھی کرتا ہے. ہم پیدا بعد میں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے. لکھنے سے پہلا کہ علم ہے کہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا دنیا میں آئے گا تو کرے گا کیا، تو علم پہلے ہے. ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کہ وہ کفر پر مرے، اگر مجبور کرتے تو کبھی سزا نہ دیتا۔ ابو لہب کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ وہ کفر پر مرے، اگر مجبور کرتا تو کبھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ کے پہلے سے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے خوب جانتے، اللہ کا علم ازلی ہے کہ ابو لہب نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا ہے۔ قلم کو حکم دیا لکھو، قلم نے لکھ دیا ہے۔ ابو لہب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، صادق امین جانتے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، انکار کیا، سمجھایا ہے، انکار کیا، دلائل کی روشنی میں حق کو بیان فرمایا ہے، انکار کیا، حجت قائم ہو گئی تھی ابو لہب پر دنیا میں۔ کس نے مجبور کیا تھا ابو لہب کو کہ توحید کو قبول مت کرو اور حق دعوت حق کو قبول نہ کرو؟ کس نے مجبور کیا تھا؟ اس کی اپنی چاہت تھی، اس نے اپنے صحیح اور غلط کو اس نے خود اپنی باطل اور خراب عقل میں تولا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی شرک پر قائم رہنا ہے، توحید دعوت قبول نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے چاہے کہ وہ پیدا ہو، پھر وہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا اور اپنے کفر پر مرا ہے۔ یہ زندگی کی مکمل تقدیر ہے، تقدیر عمری ہے۔ ایک وہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ازلی ہے، عمر تقدیر جب انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور چار مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو لکھو چار چیزیں، اس کے عمل کی لکھو، اس کے اجل کی لکھو، اور اس کے رزق کو لکھو، اور کیا یہ اچھا ہے، خوش بخت یا بدبخت ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہاں سے لیا؟ لوہے محفوظ سے، اس سے فرق نہیں ہے۔ پھر سالانہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر میں لکھ دی جاتی ہے، لوہے محفوظ سے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اب پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ وہ پھر روزانہ کی تقدیر ہے، کسی کو زندہ کرنا ہے، کسی کو موت دینی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو اولاد دینی ہے، کسی کو محروم کرنا ہے، کسی کو صحت دینی ہے، کسی کو بیماری دینی ہے، یہ روزانہ کی تقدیر ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے، اور اس کے کردار کے مطابق یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اگر تقدیر کو کچھ رد کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بندہ صلہ رحمی کرے گا دنیا میں، اس کی عمر میں جو اضافہ ہوگا لوہے محفوظ میں وہ بدلے گا، تبدیلی ہوگی، کوئی محفوظ ہو چکا ہے۔ کیوں لوہے محفوظ کہا جاتا ہے؟ محفوظ ہو چکا ہے، مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں یہ بندہ جو ہے صلہ رحمی سے پہلے اس کی عمر اتنی سال ہے، اس صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھے گی، لکھا بعد میں گیا ہے۔ صلہ رحمی سے پہلے مثال کے طور پر اگر اس کی عمر 50 سال تھی، صلہ رحمی کے بعد 70 سال ہو گئی ہے، تو لوہے محفوظ میں کتنا لکھا؟ 70 سال لکھا، 50 نہیں، کیونکہ ابھی لکھا نہیں ہے، لکھا بعد میں گیا ہے۔ یہ علم ازلی اللہ تعالیٰ کا جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ، اس لیے دعا ہے، کیونکہ بعض صحابہ نے عرض کی ہے جب لکھ دیا گیا تو پھر عمل کس لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم عمل کرو، سب کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اب پھر دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن دعا سے لکھنے سے پہلے جو اللہ کے علم ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، لکھا بعد میں گیا ہے، سبحان اللہ۔ الغرض تو ہمارا کردار کیسا ہے اس کے مطابق اس تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، چند لفظ اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں لیکن ہر لفظ اپنی عظمت ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، اور اللہم کے لفظ میں ہم اللہ تعالی کے نام سے وسیلہ لے رہے ہیں جو سب سے عظیم نام ہے، یا اللہ۔ اللہم کیا مراد ہے؟ یا اللہ، اے میرا سچے معبود، مدر اس عظیم نام کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کر رہا ہوں۔ اللہم انک، بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مجھے معاف کر دے، میری معافی کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا قصہ یہ ہے کہ سید عائشہ الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہ للصحابہ اجمعین، جو لیلۃ القدر کی عظمت کی باتیں سنی ہیں، فضیلت کی باتیں سنی ہیں، تو دل میں اہل ایمان کا ہمیشہ ایمان کی طرف اور تقوی کی طرف دل راغب رہتا ہے ہمیشہ. تو عرض کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں، اس عظیم رات کو میں پالوں، تو رب سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں میں؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے رب سے؟ انسان دعا کس چیز کی زیادہ کرتا ہے؟ جس چیز کو اسے زیادہ حاجت ہوتی ہے. اور دنیا میں ہم سب محتاج ہیں، ہمیں رزق کی حاجت ہے، روزگار کی حاجت ہے، اولاد کی حاجت ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے، صحت کی حاجت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی مہینوں تک سوائے کھجور اور پانی کچھ ہوا نہیں کرتا تھا. دو دو مہینے تک صرف کھجور ہوا کرتی تھی کھانے کے لیے. بعض وقت ایسے وقت آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک کھجور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور پوچھتے گھر والوں سے، کچھ کھانے کو ہے؟ اگر مل جاتا تو کھا لیتے، اگر جواب میں یہی آتا کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں روزے میں روزہ رکھ لیتے، نفل روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر بات، بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا ایک مہمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم گھر میں تشریف لاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اپنے مہمان کے سامنے گھر میں پوچھتے کچھ ہے کچھ نہیں ہے، دوسری بیوی کے پاس جاتے گھر میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تیسری بیوی کے پاس جاتے کچھ نہیں ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کرم کی سخاوت کیا ہوتی ہے اور اسراف کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہم ادھار لے کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، ادھار نہیں لینا چاہیے، اسراف ہے، جو گھر میں وہ دے دیں. پھر بعض صحابہ کی طرف لے کے جاتے اور صحابی مہمان نوازی کر لیتے. معروف قصہ ہے اس عظیم صحابی کا جس کے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کے پاس کھانے کو صرف اپنی چیز کھانے کی تھی، جو اپنے بیوی بچوں کی کفایت تھی بس. مہمان آتا ہے، دیے کو بجھا دیتے ہیں، مہمان کھاتا رہتا ہے اور وہ بھی ساتھ صرف ہاتھ لگاتے کھاتے نہیں تاکہ مہمان کو کم نہ پڑ جائے. یہ گھرانہ تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر صحابہ کا. میں کیا دعا مانگوں اس عظیم رات میں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کئی اور دنیاوی پریشانیاں ہیں، رب سے مانگو تو کیا مانگنا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبکہ سید عائشہ کو اولاد کی بھی سخت حاجت تھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہیں ہے، کیا رب سے مانگو؟ قال تقولین، عائشہ یہ کہو اپنے رب سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر رب معاف کر دے تو اس سے بڑھ کر واللہ کوئی انعام ہی نہیں ہے، کوئی کامیابی ہی نہیں ہے. سب سے بڑی حاجت ہماری جو ہے اس وقت اس دنیا میں صرف ایک ہی سب سے بڑی حاجت ہے، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. بس دنیا والے دنیا میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھوکا رہنا چاہیے، رب سے مت مانگو کہ رزق کی فراوانی ہو یا نیک اور صالح اولاد ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مانگنا ہے اس عظیم رات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی مغفرت اور عفو رب سے مانگو کہ رب تمہیں معاف کر دے. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم بشر ہیں، خطا کار ہیں، لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا انعام اس بندے پر یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا رب اسے معاف کر دے، اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر کر دے. واللہ سب سے بڑا انعام ہے یہ. اس لیے اس عظیم رات میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. کچھ اور مانگ سکتے ہیں، جی ہاں کچھ اور بھی مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دعا کا دامن نہ چھوڑے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن یہ دعا کس کے کام آئے گی، کس کے کام نہیں آئے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے. مانگنے والا تو سب ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی. میں صرف دو قسم کے لوگوں کی بات کروں گا، وہ پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دیکھیں ہم کہاں پر ہیں. پہلے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو رب سے بھی مانگتے ہیں اور رب کے سوا کسی مخلوق سے بھی مانگتے ہیں، یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں یا علی مدد بھی کہتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. رب سے مانگو یا رب کے ولی سے مانگو یا کسی نبی سے مانگ لو، کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. جب عبادت فرمایا تو عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. کوئی بھی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، اگر اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لئن اشرکت لاحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک ہیں، ہر نافرمانی سے پاک ہیں، معصوم ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن پیغام کتنا سخت ہے. شرک اتنی بڑا جرم ہے اور اتنی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرتا ہے، اگر چاہے تو شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، دعا بھی اکارت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ناحق لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں، تہمت لگاتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، اور معاف نہیں کرتے دوسروں کو، ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو دعا رد ہو جائے گی، لیکن بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ. اور کس منہ سے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ وہ خود کسی اور کو معاف نہیں کرنے والے. زیادہ دور مت جائیں، اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر کئی ایسے خاوند جو کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک اس چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر معاف نہیں کرتے. ہمارے گھرانے ہیں یہ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. خاوند چھوٹی سی غلطی پر بیوی معاف نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، دو دو تین سال گزر گئے ہیں، بچے منتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اس کا حق ہے، شرعی حق ہے، اسے تو گناہ نہیں کیا. کہتی معاف نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی معاف نہیں کروں گی. زناکاری بدکاری کرتا رہتا ہے تو کرتا رہے، دوسری شادی کیوں کی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جبکہ غلطی بھی نہیں اس کی. کس منہ سے ایسی عورت دعا اپنے رب سے مانگے گی لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ خود معاف نہیں کرنے والی. کتنی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کو چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، وہ کس منہ سے رب سے دعا مانگیں گے؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، جب ان کی غلطی بھی نہیں تھی. ہاں اگر کوئی بڑی غلطی ہے، بڑی نافرمانی ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بدعتی ہے، یا بدعت کا پرچار کرتا ہے، یا شرک کرتا ہے، کوئی گنہگار ہے، تب تو الگ بات ہے. نصیحت پر بھی اس نے عمل نہیں کیے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو الگ بات ہے، لیکن دنیاوی امور میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے. بچہ غصے میں آ کے ایک دفعہ باپ کے سامنے بولا، نہیں بولنا چاہو، اف تک نہیں کہہ سکتے ہم، غلطی ہو گئی، اس سے اونچی آواز میں بات نکل گئی منہ سے غصے میں، معاف نہیں کرتے ہم اپنے بچے کو. اور دوسری طرف کئی ایسے اولاد ہیں، اگر باپ سے غلطی ہو جاتی ہے وراثت کے مال میں تقسیم کرنے میں، تو معاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ لانتے بھیجتے رہتے. بعض اولاد میں حیران ہوں، اللہ کہتے اس نے مجھے محروم کیا، رب اسے ہر خیر سے محروم کرے، کیا تمہیں محروم کیا اس نے، چند ٹکوں سے تمہیں محروم کیا ہے، باپ معاف نہیں کرنے والے تو. سبحان اللہ، یہ لوگ اپنے رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اسی طریقے سے دیکھ لیں روزمرہ زندگی میں ہمارے اپنے حالات دیکھ لیں، ساس بہو کے جھگڑے کو دیکھ لیں، ساس کہتی میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، بہو کہتی ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور پھر دونوں مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتی ہیں اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. جھگڑا کی چیز پہ ہوا ہے، ان سے پوچھیں، واللہ کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، واللہ طلاقیں ہوئی ہیں، پوچھتے ہیں تو واللہ چوہے بھی نہیں نکلتا پہاڑ کھودنے سے، ان کو خود شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ طلاق ہوئی کیوں تھی، چھوٹی سی بات پر اس نے میرے بارے میں یہ بولا، عورتوں کے سامنے اس نے یہ بولا، اس نے میں نے کہا، پھر کبھی مجھے وقت پہ کھانا نہیں دیا، اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس میں یہ کر دیا، بچوں والی باتیں، بڑوں کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اور شیطان کے یہی حرب ہے کہ کسی بھی ذریعے سے یہ مومن گھرانہ ٹوٹ جائے. جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو عجیب سی تاریکیاں چھا جاتی ہیں، بچے زندہ والدین کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے اس کو، باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں سے محروم ہے، ماں کے پاس جاتے تو باپ سے محروم ہے، تو سر سے یہ جو چھت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، نہ باپ کے رہتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں، لٹکے میں بیچارے بیچ میں یتیموں کی طرح. کون ذمہ دار تھا؟ یہ عام سے جھگڑے، معاف نہیں کریں گے ہم. سبحان اللہ، جب معاف نہیں کرو گے تم تو رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور بات اس سے بڑھ کر تمہیں بات بتاؤں، عجیب سی بات ہے، بعض اوقات کسی جھگڑے کی وجہ سے، ساس بہو جھگڑے کی وجہ سے، خاوند اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے میری ماں سے غلطی ہو گئی ہے، بوڑھی ہے، اسے معاف کر دو، کیا ہو گیا ہے. اور عام طور پہ سے ہوتا ہے گھرانوں میں، تاکہ کسی گاڑی کا چاہیے گھر کا پہیے جو ہے وہ چلتا رہے، غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو بوڑھی ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور بند کمرے کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جلد بازی میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے سے بات نہیں کرنی چاہیے. کیا بیوی کے لیے جائز ہے جا کے بات بتایا اپنی ساس کو، تمہارا بیٹا یہ کرے کہ تم غلطی پر ہو، جائز ہے اس کے لیے؟ یا خیانت ہے؟ خیانت ہے. جو بات بند کمرے میں کی جاتی ہے اسے عام کرنا خیانت ہوتی ہے. اگر بیٹا اٹھ کے چلا جائے، باپ نے بیٹے کی بات کو نہیں مانا، مجھے موٹر بائک چاہیے نہیں تمہیں دیتا میں، ابھی تم چھوٹے، مجھے چاہیے نہیں دیتا، تم جا کے دادی سے کہہ دیتا میرا باپ یہ کہہ رہا تھا میری ماں کو کہ تم غلطی پر ہو، ٹھیک ہے، آگ لگے گی کہ نہیں؟ کہ ایسی اولاد بھی ہے. اور بچے کو عمر دیکھے 18-20 سال ہے، چھوٹا بچہ نہیں کہ دودھ پیتا ہو بچہ ہے، 4-5 سال کے 6 سال کے بچے جو نہ سمجھے کیوں انتقام ہے اپنے باپ سے، میرے بات کیوں نہیں مانی، اب انتقام میں جھوٹ بھی بولتا ہے، 10 باتیں اور شامل کر دی ہیں. بات اس حد تک تھی، اور یہ روز مرہ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اب والدین کو دل میں کھٹکا آ گیا میرا بیٹا میرے خلاف بولتا ہے، نفرت ہوگی کہ نہیں؟ کس سے نفرت پیدا کی ہے؟ اس بیٹے نے پیدا کی ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله, اللہ کے لیے اپنے دل کو پاک کرو. زبان کب برا بولتی ہے, ہاتھ کب غلط چلتا ہے, آنکھیں کب غلط دیکھتی ہیں, کان کب غلط سنتے ہیں, جب دل میں خلل ہوتا ہے. اور بہترین موقع ہے, واللہ 10 راتیں ابھی باقی ہیں اور دل کو بدلنے کا ابھی بہترین موقع بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے, ہر خیر سے محروم ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں ساری دنیا کما لو, سب سے بڑا اقتدار پا لو, اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو تو ہر خیر سے محروم ہو. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو, اپنے آپ کو معاف لوگ نہیں کرتے, معاف کرو اپنے آپ کو. جو دل کی غلاظت ہے نکالو دل سے, یہ بغض یقین ہے یا نفرت دل سے نکالو. اپنے رب سے ڈرو, یہ تقوی کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون, ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں ہے, صرف روزے کی چیز کے رکھ رہے ہیں. ہماری دعائیں, ہمارے روزے, ہمارے قیام, ہمارے تہجد کس کام کی ہے؟ ابھی دل پاک نہیں کر سکے ہم, تقوی سمجھ نہیں سکے ہم. پچھلے خطبے نے کہا تھا کہ 10 رمضان کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے, آج میں کہتا ہوں 100 ختم قرآن کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے. کتنی ختم کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ ہم کہتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں, کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ 100 ختم ہم نے کیے ہوئے ہیں, ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم بولتے سچ بولتے ہیں کیا؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا والدین کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں؟ اپنے بڑوں کی قدر احترام کرنا جانتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ, ابھی وقت ہے اس دعا کا حق ادا کرنے کا. اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی, اپنے آپ کو معاف کرو, دل کی غلاظت کو باہر نکالو. شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, بغض ہے, نفرت ہے, کینہ ہے, سب نکالو. حسد ہے, دل کو پاک کرو اور صاف کرو, تو دیکھو کیسے پھر آنکھیں بھی درست ہو جاتی ہیں, کان, ہاتھ, پاؤں, سب تمہارا سیدھا ہو جاتا ہے. پھر زبان پر کبھی غیبت نہیں ہوگی, چغل خوری نہیں ہوگی, جھوٹ, فریب, دھوکہ سب ختم ہو جائے گا. کان سنیں گے تو حق بات سنیں گے, زبان بولے گی حق بات بولے گی, جھوٹ نہیں بولے گی. اگر ہاتھ اٹھیں گے تو حق کے لیے اٹھیں گے, پاؤں چلیں گے تو خیر کے لیے چلیں گے. بس بدلنا ہے تو دل کو بدلنا ہے. لعلکم تتقون, یہ سب سے عظیم پیغام ہے اس عظیم مہینے کا, قرآن رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تک متقی پرہیزگار ہو جائیں. لعلکم تتقون, اور تقوی کے دل کا, تقوی کی جگہ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں تقوی یہاں پر. تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی پیٹ میں نہیں ہوتا, تقوی آنکھوں میں نہیں ہوتا, کانوں میں نہیں ہوتا. تقوی کی جگہ دل ہے. جب دل سدھر جاتا ہے تو اللہ کی قسم زبان بھی سدھر جاتی ہے, آنکھیں بھی سدھر جاتی ہیں, کان بھی سدھر جاتے, پورا جسم سدھر جاتا ہے. رمضان میں اپنے دل کو ہم نے سیدھا نہیں کیا, پاک نہیں کیا ہے, کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر میں نہ کر سکے تو کب کریں گے ہم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, 1000 مہینے. ہم میں سے کون ہے جو 24 گھنٹے 1000 مہینے کی عبادت کرتا رہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ایک رات میں اس سے زیادہ فضیلت کی رات, اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. لیکن کیا ہم دینا چاہتے ہیں یہ بڑا اجر؟ کیا ہم اپنے رب سے واقعی اپنے دل سے جا کے پوچھیں, اپنے رب سے واقعی ہم مغفرت چاہتے ہیں, معافی چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک قصہ بتا دوں میں, بڑا پیارا قصہ ہے اسی معافی کا, معافی کے تعلق سے. اور سب سے عظیم انسان کا اس دنیا میں انبیاء کے بعد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث افک سورۃ النور کی آیات میں اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. اسے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگا دی گئی اور جو منافقین تھے انہوں نے زنا کی تہمت لگائی نعوذ باللہ، اور چند ان منافقین کے ساتھ ایسے بھی بہت بہت کم صحابی جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، بہت بڑا فتنہ تھا، انسان غلطی ہو گئی ہے جلد بازی میں. سید المصبح رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور سید ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، مصبح نام یاد رکھے. اس فتنے میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے، غلطی ہو گئی. تو جب قرآن مجید سورۃ النور میں یہ آیت نازل برات کی، سید عائشہ بری ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الى آخر الآية، برات نازل ہو گئی ہے. یعنی کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے طیب ہے، تو بیوی کیسے خبیث ہو سکتی، کیسے غلط ہو سکتی؟ فیصلہ ہو گیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات، اگر تم یہ تہمت لگاتے سید عائشہ پر تو یہ تہمت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. فیصلہ ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا، ختم ہو گیا. سو بکر سے قسم کھا لی کہ میں مصطح کو آج کے بعد جو نہ نفقہ دیتا تھا نہیں دوں گا. سر مصطح جو ہے مسکین تھے، بدری صحابی تھے اور مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین میں سے ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف، پھر مساکین میں سے، بدر جنگ بدر میں بھی شریک تھے. صدر قسم کھائی کہ واللہ آج کے بعد میں اس بندے کو جو خرچ دیتا ہے نہیں دوں گا. میں اس نے اتنی بڑی جرات کی، اتنی بڑا جرم کیا ہے کہ صرف میری بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر تہمت میں بندہ ساتھ تھا. سورۃ النور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، پیاری آیت، سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسمیں کھائے تم میں سے وہ لوگ جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں. کون ہیں؟ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ دینے والے ہیں نا، قسم کس نے کھائی؟ وہ بکر صدیق. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، قسمیں نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے اولو قربا کن کو، رشتے داروں کو. کون ہے یا کیا مراد ہے؟ صدر مصطح. والمساکین، سارے مسکین خصوصی طور پر مصطح. والمہاجرین فی سبیل اللہ، یہ نشانیں کس کی بار بار جا رہی ہیں؟ صدر مصطح رضی اللہ عنہ واصحاب اجمعین. ولیعفو ولیصفحو، ان کو تو معاف کرنا چاہیے اور صفح درگزر کرنا چاہیے. اچھا یہاں پہ صیغہ کون سا ہے؟ ولیعفو ہم ولیصفحو ہم، صیغہ غائب ہے. اب پیارا انداز دیکھیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. صیغہ بدل گیا غائب سے مخاطب کی طرف، اے بکر صدیق کیا تو نہیں پسند کرتا کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ یہ خوبصورت انداز بیان کی، غائب سے فوراً جو ہے صیغۃ المخاطب کی طرف. سو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی، فقال بلا والله انی احب ان یغفر اللہ لی، بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، اور اپنے سارے جو نان نفقہ تھا واپس کیا اور قسم کا کفارہ دے دیا. جرم کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ایک دفعہ کان میں پڑا، دوسری دفعہ نہیں. جب آیت نازل ہوئی ہے فرماتے ہیں بلا واللہ، بے شک واللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، مصطح جا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور جو بھی نا نفقہ تھا واپس اسے دینا شروع کر دیا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع من صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف الصالحین پر چلنے کی اور اسے سمجھنے کی، اس حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.